الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ سورۃ النساء کی وسطانی آیات کے بعد کے مضامین کو ترتیب سے خلاصتاً ذکر کیا جا رہا تھا. گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 122 تک کا خلاصہ اور اس سے ملنے والی ہمیں نظریاتی، سماجی، سیاسی، اخلاقی، تمدنی اور احکامی جو ہدایات ہے اس سے استفادہ کیا جا رہا تھا. آج ایک خاص مضمون کی طرف خطبہ تقریر کے اندر آیت نمبر 123 اور 124 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. یہ آیت کریمہ دونوں اپنے ساتھ ایک بڑا مبارک ربط رکھتی ہے اور اس خوش فہمی سے انسان کو نکالتی ہے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے سے ہٹ کر اپنے ذہن سے اگر کوئی ایک ضابطہ اور قانون بنائے اللہ کے بارے میں، نجات کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں، معافی کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ عطا فرمایا ہے مغفرت کا، اپنے رضا کا، کامیابی کا، اس کو چھوڑ کر اپنے حلقے سے، اپنی کثرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی بساط سے، اور زمین پر جو اسے آزمائشی طور پر امتحانی غلبہ دیا گیا ہے، اپنے ظاہری سٹیٹس اور مرتبے کو دیکھ کر وہ اپنے ذہن میں خاکہ بنائے کہ نہیں، میرا مرتبہ اتنا بڑا ہے، مجھے اتنے بڑے خاندان میں پیدا کیا گیا، اتنا بڑا حلقہ میرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، تو میرے ساتھ یہی گویا کہ ارادہ کیا جائے گا اور اللہ میرے ساتھ ایسا کرے گا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس خوش فہمی کو ختم فرمایا اس آیت میں اور بتا دیا کہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی آرزوؤں کا اعتبار اللہ کی بارگاہ میں نہیں. اللہ رب العالمین نے مغفرت کے لیے، نجات کے لیے جو طریقہ اور ضابطہ بتایا ہے اسی طریقے پر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، اسی طریقے سے لوگ جنت میں جائیں گے اور وہی لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی کے تاج سے سرفراز ہوں گے. اگر تم نے اس کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے قانون اور منشا سے ہٹ کر اپنی اگر کوئی آرزو بنا لی ہے اپنے نجات کے لیے، تو تمہاری اس کی رضا سے ہٹ کر تمہاری اپنی آرزوؤں کا اور اپنی کسی فکر کا کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. قرآن کریم نے یہاں پر مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ اور مسلمان ان تینوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یہ آیت بڑا ایک مضمون رکھتی ہے اپنے تسلسل کے ساتھ. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر موقوف ہے. سن لو، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں اگر کوئی خواہش کر لو تو اللہ کا وعدہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں ہوگا اور تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوگا. اس کا ایک بنایا ہوا خیر و شر کا ضابطہ ہے, اس کو جو فالو کرے گا, اس کی جو ترتیب کو آزمائے گا, اسی کی آرزو نیک آرزو کہلائے گی. لیکن اگر تم اپنے جانب سے اپنے مرتبے اور مقام اور اپنی شرافت کو حجت بنا کر اس آرزو کو بزور جبر کے یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے خیر فرمائے, تو اللہ فرماتا لیس بی امانی یکم, اہل ایمان تم بھی توجہ سے سنو کہ اللہ کا وعدہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں کہ جیسا تم کہو گے ویسا اللہ کرے گا. ولا امانی یہ اہل الکتاب ہے, اور اے یہود و نصارہ نہ تمہاری خواہشوں پر اللہ رب العالمین جل والا کا ارادہ موقوف ہے. ہاں یہ ضرور ہے ہمارا جو قاعدہ ہے من یعمل سوءا یجزا بہ, جو بندہ بھی برے کام کرے گا چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو, مشرکین میں سے ہو, یا مومنین میں سے ہو, یجزا بہ, اس کو اس کی سزا دی جائے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا, اور اللہ کے مقابلے پر وہ اپنے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا. پھر اس رب کو آگے کھول دیا گیا, فرمایا ہاں ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن, ہاں ایسا شخص ہے کہ جس نے اچھے اعمال کیے لیکن اس کے اچھے اعمال کی نجات قیامت کے دن جب ہوگی وہ مؤمن, جب وہ مؤمن ہوگا, یعنی جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک اعمال کیے, ایمان لا کر اچھے کام کیے ہیں وہ مؤمن, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى, جو اچھے اور نیک اور پاکیزہ کام کرے اور پھر اس پر آرزو رکھے کہ اسے اس پر اجر ملے, اب وہ مرد ہو یا عورت, لیکن اگر وہ مؤمن, وہ مومن ہے, اور مومن ہونے کے ساتھ اللہ کی توحید, نبی پاک کی رسالت اور قیامت کے قائم ہونے اور رب سے ملاقات پر جو ایمان ہے اس کی مکمل تصدیق کر کر اب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کی آرزو درست ہے, کیونکہ وہ ہمارے قانون کے تحت اپنی آرزو ہم سے لگا رہا ہے. تو فرمایا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا, ہم اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے اور اس کی نیکیوں میں سے اور اس کی بھلائی میں سے ہم اسے ذرا بھی ظلم نہیں دیں گے. اور فرمایا کہ ہم اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے اور اس پر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اس باریک جھلی کے مطابق بھی ہم اس کو ظلم نہیں کریں گے. یہاں پر قاعدہ یہ بتا دیا گیا قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نمبر 123 میں اور 124 میں. میں نے اس کا ایک مرادی معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب یہ آیت اپنے مفہوم کو کھولتی ہے, فرمایا کہ لیس بی امانیکم ولا امانی اہل کتاب, مومنوں اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور قانون سے ہٹ کر آ کر اپنی بخشش کی کوئی آرزو رکھو گے تو تمہاری آرزوؤں پر اللہ کا وعدہ موقوف نہیں ہے. اور اے مشرکین مکہ, تم نے اگر اپنے کہ ہم انبیاء کی نسل میں آئے ہیں, نحن ابناء اللہ و احباؤه, ہم تو اللہ کے لاڈلے, ہم تو پسندیدہ ہیں, ہم پر تو کوئی عذاب نہیں ہوگا, ہمیں جو عذاب ہونا تھا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دیا گیا, پھانسی دے دی گئی, ہمارے سارے گناہ ان کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے معافی کر دی, اس قسم کے جو ڈھکوسلے وہ بیان کرتے تھے. یا یہود اپنے گھمنڈ میں اور اپنی برادری اور اپنے حلقے کے تعصب میں حق کو چھوڑنا, قانون کو چھوڑنا, توازن کو چھوڑنا, انصاف کو چھوڑنا, عدل کو چھوڑنا, حقوق کی پامالی کرنا اور جبر و ظلم کر کے فرعون بن جانا اور پھر کہنا کہ اللہ تمہیں اس پر عذاب نہیں دے گا, تمہیں اس ظلم پر خدا نہیں پوچھے گا, یہ جو تم لوگوں کے ساتھ بربریت کر رہے ہو, دہشت گردی کر رہے ہو, بدمنی کر رہے ہو, بد اخلاقی کر رہے ہو, بےمانی کر رہے ہو, ملاوٹ کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, اس پر خود تمہیں خدا تمہیں نہیں پوچھے گا. وہ کہتے ہیں جی نہیں پوچھے گا ہماری, کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے, نحن ابناء اللہ واحباؤه من اسرائیل, ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا, ہم تو بخشے جائیں گے. یہاں پر اللہ نے ان کو ڈانٹ پلائی, یہ تمہیں کہاں سے آرزوئیں لگا دی کہ جو تم الٹی آرزوئیں دل میں رکھ رہے ہو تو اللہ اس کا پابند ہے. فرما لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب, مسلمانوں تم بھی توجہ سے سنو کہ تمہاری غلط آرزوؤں کا اللہ پابند نہیں کہ تم اپنی مغفرت کے لیے غلط کام کرتے رہو اور پھر کہو اللہ بخش دے گا. فرما نہیں, تمہارے غلط آرزوؤں کا اللہ پابند نہیں ہے. اور اے اہل کتاب, تم اپنی مغفرت کے لیے اگر غلط آرزوئیں بناؤ تو اس کا بھی اللہ پابند نہیں ہے. ہاں ہمارا ایک ضابطہ ہے, ہمارا ایک طریقہ ہے مغفرت کا اور عذاب دینے کا, اور وہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ, جو برے کام کرے گا, جو ہمارے نظام میں قدرت کو توڑے گا, جو انسان کے حقوق کو پامال کرے گا, جو ایمانیات کے جو دستور ہے اس کو توڑے گا, جو اخلاقیات رسم و رواج اور حقوق کو پامال کرے گا, اور ہر وہ کام کرے گا جس سے انسانیت کو نقصان اور امن کو تباہی اور فساد پھیلے, فرمائے وہ کوئی بھی ہو, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو اس قسم کی دہشت گردی, بربریت, بدمنی اور بد اخلاقی اور حقوق کے پامالی کے کام کرے گا, مَن يَعْمَلْ, جو بھی ہو,
جس نے کام کے یجزا بھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے، ہم اس کو اس کی جزا دیں گے، اس کی سزا اس کو ملے گی. اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو قیامت کے دن وہ کوئی سفارشی ہمارے سامنے نہیں لا سکے گا، اور نہ قیامت کے دن اسے کوئی مددگار ملے گا کہ وہ اپنی اس بات کے لیے ہمارے سامنے آئے. اب یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے واضح کی، اس میں دیکھیں ایک تو یہودیوں کو جھاڑ پلائی گئی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہیں یا حضرت عیسیٰ کی امت سے، تو ہم جو چاہے کرتے پھریں، جس کی چاہے گردن پر تلوار پھیر دیں، جس کے چاہے حقوق لیں. جس طرح آج دیکھیں آپ آزادی رائے بات کرتے ہیں لیکن اپنے صدر کی توہین برداشت نہیں کرتے، اپنے وطن کا جھنڈا ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنے وطن کی اہمیت افادیت اس کی انفرادیت سب سے زیادہ عزیز ہے. کسی بھی مسلمان ملک پر چڑھ جائیں، کسی بھی عزت دار پر ہاتھ ڈال دیں، جھوٹا الزام لگا کر کے یہاں پر جناب جو ہے کہ وہ کیمیکل قسم کے بم ہیں اور اس کو تہس نہس کر دیں اس عراق کو، اور جناب کچھ بھی کرتے پھریں اور سمجھے کہ نہیں ہم بڑے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں گرفت میں لایا جائے گا، اور فرمایا یہ جو تم نے ڈھکوسلے بنائے اپنے لیے کہ ہم فلاں کے ماننے والے اس لیے بخش لیے جائیں گے، فرمایا نہیں، ہمارے نظام قدرت کو تم توڑو گے تو پھر قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار اور ناصر تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. ہاں شفاعت حق ہے، ہاں بزرگوں کی شفاعت حق ہے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگی. اللہ کے نظام پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی ہے اور وہ اللہ کے نظام کو دل سے قبول کر کے اس پر اپنی عملی جد و جہد پر قائم رہا، پھر انسانی لرزش اس سے ہو گئی ہے تو اس کے لیے تو ہم سفارش اس کے لیے کھڑا کر دیں گے، لیکن جو ہمارے نظام توحید کے مقابلے پر ہو جائے، ہمارے نظام عادل کے مقابلے پر کوئی آ جائے اور جبر و ظلم قتل و غارت گیری چلا رہا ہو، تو قیامت کے دن نہ ہمارے نبی پاک اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نہ اس کا کوئی ولی و ناصر ہوگا، اس لیے کہ اس نے ہمارے نظام اصلی کو توڑ دیا ہے. تو اب ہمارے انبیاء اور ہمارے صالحین تو وہ ہماری مرضی اور ہماری رضا اور ہمارے لیے اور ہماری مزاج پر شفاعت کرتے ہیں، تو جس نے ہمارے مزاج کو توڑا ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا دشمن ہوگا وہ ان کو دشمن لگے گا، اور جب دشمن کے لیے کوئی سفارش نہیں کرتا. تو ایک تو یہاں پر یہودیوں کے لیے اور نصرانیوں کے لیے جھاڑ پلائے گی. یہ آیت کریمہ جب اتری کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، تم جس قسم کا بھی گناہ کرو گے تمہیں پکڑا جائے. صحابہ کرام ڈر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور حدیث پاک کے اندر موجود اس آیت کریمہ کے اندر کئی معنیاں آگے چل کر کھل جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہر گناہ کے بارے میں اگر پکڑ ہوگی صغیرہ ہو یا کبیرہ تو یہ تو بڑی شدید ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور قیامت کے دن بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو اس کے کئی جوابات مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر مرحمت فرمائے ہیں. ایک جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بنتا ہے جو مسلم امام احمد میں ہے. یہ حدیث جب یہ آیت جب نازل ہوئی جو اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو شخص برے کام کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، یعنی اس کی سزا اس کو دی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے جب یہ آیت لے کر ہم حضور کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ اس آیت سے ہمیں بہت تشویش اور خوف لاحق ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوں چاہے کبیرہ ہو صغیرہ تمہیں سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور اس کی سزا تمہیں دنیا و آخرت میں نہیں گویا کہ دی جائے گی، تو اس تشویش میں ہم مبتلا ہیں. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا نیک عمل کرتے رہو. اس آیت کو جو تم سمجھ رہے ہو مطلب یہ نہیں ہے، فرما نیک عمل کرتے رہو اور مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا خود دنیا میں کفارہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. فرمایا یہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو ایمان کی وجہ سے مومن پر خاص یہ شفقت کی گئی ہے، اللہ کی توحید کے اقرار کی وجہ سے، نبی پاک اور جملہ انبیاء پر ایمان کی وجہ سے، اور سابقہ کتاب اور قرآن کی وجہ سے، اور آخرت پر اللہ رب العالمین سے ملاقات اور آخرت پر یقین کی وجہ سے، اس بنیادی ایمان کی وجہ سے مسلمان کو رخصت رکھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو جو مصیبت آتی، تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ کانٹا اس کو چبھ گیا، اس پر وہ صبر کرے تو وہ گناہ جس پر قیامت کے دن اس کی گردن اکھیڑ لی جانی تھی وہ گناہ اللہ اس صبر اور اس تحمل کی وجہ سے دنیا میں معاف فرما دے. تو لہذا یہ اہل ایمان کے لیے گویا کہ بڑی عظمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود عرض کیا یا نبی اللہ اس آیت کے بعد کسی بہتری کی کوئی امید مجھے نظر نہیں آتی. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو تم نے عمل کیا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اس کی جزا تمہیں دی جائے گی، چاہے اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا. تو یا رسول اللہ ہم تو انسان ہیں، ہم سے تو اتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یعنی کہنے کا مفہوم انسان کے لیے، تو ہم قیامت کے دن کیسے سروائیو کریں گے؟ خوف الہی، خشیت الہی کے لیے جب سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے تمہیں تشویش ہو رہی ہے؟ تو انہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 پڑھ کے سنائی کہ یا رسول اللہ یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی یا اہل کتاب کی مرضی کہ اللہ کا وعدہ پابند نہیں ہے، جو تم نے غلط کام کیا اس کی سزا تمہیں دی جائے گی. تو کہا یا رسول اللہ اس میں غلط کام کو خاص نہیں کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلی والی آیت دیکھیں اوپر جو گزری اس میں یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا. اب اس میں جب یہ عام بات کی گئی تو صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے کہا اس میں تو یہ کہا گیا کہ ہر گناہ کے بارے میں سخت سزائیں دی جائیں گی، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو غور سے سنو، فرمایا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کہا حضور ہوتے ہیں. فرمایا تم غمگین نہیں ہوتے کسی مسئلے پر؟ فرمایا ہوتے ہیں. فرمایا کیا تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی کسی بھی مسئلے پر؟ کہا پہنچتی ہے. فرمایا یہی تمہاری برائیوں کی سزا بن جاتی ہے. تو یہ اہل ایمان کے لیے اس آیت کے تحت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو ذکر فرمایا. اس کا دوسرا جواب علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے گانا بجانا، زنا، شراب، چوری، بدنگاہی، غیبت، حسد، بغض اور نمازوں کو چھوڑنا، شریعت مطہرہ کے احکام کو پامال کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو گناہ کبیرہ کرتے جس پر جہنم کی وعید ہے، بندہ جب گناہ کبیرہ سے بچنے لگتا ہے نا تو اس کے ذمن میں تھوک کے حساب سے اس کے صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اس ڈر میں کہ نماز چھوڑوں گا کیسے چھوڑ سکتا ہوں نماز، زنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، شراب یہ تو بہت بڑا گناہ، بدنگاہی یہ تو بہت بڑا گناہ، گانے بجانے یہ چیزیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گالی چغلی غیبت یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس بڑے گناہ سے بچنے کی جو اس پرواہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے تو اس کے ذمن میں اللہ لاکھوں صغیرہ گناہ کو بخش دیتا ہے. تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہر گناہ کی تمہیں سزا دی جائے گی، اس کا معنی مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ آیت نمبر 124 مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے اور جنت کی بشارت جب ہوگی جب ان کے گناہ معاف ہوں گے. تو گناہ کو معاف کرنے کا اللہ رب العالمین نے ضابطہ سماجی طور پر یہ ذکر فرمایا کہ سماج میں اگر تم صبر و تحمل سے کام لو، یہاں تک کہ تمہیں کوئی بیماری پہنچ جائے، بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، کانٹا چبھ جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم تمہیں لاحق ہو جائے، اس پر تم صبر کرو، آہو بکانا کرو، اپنا غم اپنا ٹینشن کسی کے اوپر مسلط نہ کرو بلکہ اس پر صبر کرو، تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ بڑے گناہوں کو تم سے معاف کر دے گا جس سے قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالا جا سکتا تھا. ایک تو یہ بات یہاں پر، اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ گناہ کبیرہ سے بچنے سے بھی بندے کے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی نماز فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، شیطان نے کہا کہ نماز چھوڑ دے، اس نے کہا نماز کیسے چھوڑ، اب گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ چلا یعنی گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے لگا، اس کے ذمن میں اللہ رب العالمین نے اس کے کئی گناہوں کو معاف کر دیا. اسی طرح صغیرہ گناہوں کی تفصیل، جیسے وضو بندہ طریقے سے کرتا ہے اور اللہ کو یاد رکھ کر کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ اپنے بدن کے اعضاء کو دھوتا ہے اس کے گناہ صغیرہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اس کی معافی اور اس کی درگزری کا طریقہ ہو جاتا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آ کہ ایک نماز جمعہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نماز جمعہ تک کا انتظار کرنا، یعنی فرض نماز درمیان میں آ رہی وہ تو فرض ہے لیکن صرف نماز جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نماز جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز کے درمیان تک جو بندہ اس نماز کے انتظار میں زندگی گزارتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ سب معاف فرما دیتا ہے. یہ بھی امت مصطفیٰ کے لیے خاص کر میں عرفہ کے میدان کے اندر عرفہ کا جو روزہ رکھے، عرفات کے روزے یعنی جو وہ حاجی جو عرفات کے اندر نہیں ہے لیکن عرفہ کا دن آ گیا یعنی 9 ذی الحجہ جس دن حج ہوتا ہے جو حج کا دن ہے، وہ لوگ جو اس وقت عرفات کے میدان میں نہیں ہیں باہر ہیں جو غیر حج وہ روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ کبیرہ معاف کرتا ہے، اور جو عرفات میں پہنچ گیا اللہ اس کے کبیرہ معاف کر دیتا ہے. عرفات کی تو ضمن بات آ گئی ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ عرفات کا ایک دن پورے رمضان کے 30 دنوں سے بھاری ہے، اور مزدلفہ کی ایک رات 1 لاکھ لیلۃ القدر سے بھاری ہے. تو حج میں یہ دو جو چیزیں ہیں وہ کسی عبادت کے اندر نہیں، اس لیے کہا گیا کہ جو بندہ عرفات میں پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ اس دن کو ضائع نہ کرے. رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، ان کی فرضیت کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس کا انکار نہیں، لیکن جو عرفات کے دن کی برکت ہے یہ برکت رمضان کے مہینے کو بھی نہیں ملتی، اس لیے کہ رمضان میں بھی اگر گناہ کبیرہ کو معافی ہے تو وہ زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے لیکن عرفات وہ ہے کہ اہل ایمان اگر عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اور غروب آفتاب کے وقت جس وقت سورج غروب ہوتا ہے مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے رب کی رحمت اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اس وقت وہ ایسے سرکار نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو بھاگتے ہوئے 2 وقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان بڑا ڈھیٹ ہے وہ اپنی ہار نہیں مانتا، فرمایا میں نے دو جگہ پر شیطان کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک تو بدر کے میدان میں جب اس نے اپنے چیلوں ابو جہل اور ابو لہب عتبا کو خاک خون میں نہاتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا ہائے جس ٹیم کو میں نے تیار کیا تھا اسلام کے خلاف وہ تو سب بدر میں مار دی گئی، اس نے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا اور واویلا کرتا ہوا وہ بھاگتا رہا۔ فرما ایک تو اس دن شیطان رسوا ہوا، ایک شیطان عرفات کے میدان میں رسوا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 100 سال کا بھی ہو اور اس نے 90 سال گندے گناہ کیے ہوں لیکن عرفات کے میدان میں جب وہ شام کو پاتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو فرما عرفات کی شام کی برکت یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے کی تو، لیکن عرفات جو نہیں پہنچ سکے جو الگ سے رہے ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف اللہ رب العالمین جل وعلا معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح میں اب گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، یہ جو آیت یہاں تک تھی نا کہ لیس بامانی یکم ولا امانی یا اہل کتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، یہ کفار سے متعلق تھی، یعنی جو حالت کفر میں مر گیا تو اس کے صغیرہ بھی پکڑے جائیں گے، اس کے کبیرہ بھی پکڑے جائیں گے، یعنی بندہ اگر مخلص اور وفادار ہو کوئی ٹیڑھا میڑھا کام کرے تو مالک بھی معاف کر دے، تو ٹھیک ہے خیال تو رکھ رہا تھا چلو تھوڑا سستی کر کے، لیکن خیال پورا رکھ رہا ہو لیکن نظام کا غدار ہو تو پھر اس کی ہر ہچکی کو پکڑا جاتا ہے، کیونکہ غدار کو چھوڑا نہیں جاتا، مشرک غدار ہے، کافر غدار ہے، کہ جو اللہ کی شکرانے کا سب سے بڑا غدار ہے، اس العیاذ باللہ حالت کفر میں جو مر گیا، حالت شرک میں جو مر گیا اس کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو پکڑا جاتا ہے، اور حالت ایمان میں اگر کوئی مر گیا تو آگے اللہ رب لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، ہم نے کہا قرآن کا مفہوم ہے، آیت نمبر 123 کو کفار اور وہ لوگ جو حالت کفر میں مرے ان کے ساتھ خاص کیا گیا کہ ان کے ہر گناہ پر ان کو پکڑا جائے گا، لیکن اس کے بعد آیت نمبر 124 میں مسلمانوں کو خاص کیا گیا اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، من ذکرین او انثا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ مؤمن، اس حالت میں وہ اچھے کام کرتے ہیں کہ وہ مومن تھے، فرما فاولائک یدخلون الجنہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو پتا چلا سماجی کام کرنا خیر کا، کھانا کھلانا خیر کی بات ہے، لوگوں کو بھلائی کی کام کرنا خیر کی کام ہے، لیکن یہ خیر آخرت میں کام جب آئے گا جب اس نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس و عزت کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہو اور شریعت مطہرہ کے تمام نظام کو تیار کیا ہو، وہ شریعت کے خلاف بکواس کرتا رہے، سرکار کے بے ادب اور گستاخوں کو سینے سے لگاتا رہے، ان کی تعریفیں کرتا رہے اور اللہ کی توحید کے پامال کرنے والوں کو اپنا گرو اور آقا کہتا رہے، وہ زندگی بھر بھی اپنی کھال بھی نوچ کر کسی کو کھلا دے، قیامت کے دن اس کو رتی برابر بھی اجر نہیں ملے گا، یہ کوئی زبردستی نہیں، یہ نظام ہے، اجر اس کو ملے گا قیامت کے دن جو حالت ایمان کے اندر مرا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات آخر کرنٹ ایشوز پر ایک دو جملے عرض کر کے ختم کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے یہاں پر جو بیعت فرمایا کہ میں یعمل سوءا یجزا به، ہمارا قانون یہ ہے کہ جو برے کام کرے گا، یہاں سے خاتمہ بالخیر نہ ہونا، علیہ حالت شرک میں پڑنا اور پھر مرنا، اس کو تمام گناہوں کی سزا ملنا، اس کے ہر عمل پر اس کو پوچھا جانا، یہ مفہوم اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن تعلیم کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی اور بدعملی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو وہ بخشا تو جب جائے گا جب حالت ایمان میں مرے گا، بدعملیاں مرتبہ ایمان کو چھوڑتی نہیں ہے، یعنی جس طرح دیمک لکڑی کو پورا کھا جاتا ہے اس طرح گناہ مرتبہ کلمے کو باقی نہیں رکھتا، معاذ اللہ، جو گناہ کے پیچھے گناہ کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ میں تو مومن ہوں بخشا جاؤں گا، ارے بخشا تو جب جائے گا جب مرتبہ کلمہ ساتھ رہے، لیکن جو گناہ کا عادی ہو جائے اور گناہ کو شوق سے کرے، گناہ ایک ایسا دیمک ہے کہ وہ ایمان کی عمارت کو سلامت نہیں رکھتا، ستون سلامت تو نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، لیکن لہذا گناہ کے شوق میں اور اس امید میں معاذ اللہ گناہ کرنا کہ میری شفاعت ہو جائے گی، مجھے بخش دیا جائے گا، یقیناً شفاعت ہو جائے گی، یقیناً بخش دیا جائے گا، لیکن اس کو جو حالت ایمان میں مرے گا، گناہ کی عادت ڈالنا اور گناہ کو گناہ جانتے ہوئے شوق سے کرنا اور اس امید سے کرنا کہ میں تو بخش دیا جاؤں گا اور اس پر ڈھیٹ بننا، یہ غلیظ عادت، یہ ناپاک عادت مرتبہ کلمے کو زبان پر نہیں رکھتی، جب زبان پر کلمہ نہیں رہے گا تو پھر کیا نیکیاں کام آئے گی، تو لہذا اس لیے گناہوں سے بچنا اور نظام عدل کو فالو کرنا یہ ضروری۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ہو جو برے کام کرے گا ہم اس کی جزا دیں گے، لہذا پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں پر بھی اگر ایسی برائی کوئی بھی قوم کرے تو دنیا و آخرت میں ان کو عذاب ضرور ملتا ہے، حال میں قصور کا جو واقعہ ہوا، ہر ذی شعور شخص، ہر اہل ایمان، ہر سنجیدہ، ہر صاحب انصاف شخص نے اس کی مذمت کی۔ حال میں نقیب اللہ نامی ایک شخص کے قتل کا ایک واقعہ پیش آیا، اس کی پوری مذمت کی گئی، زینب بچی، اللہ اس کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین جل والا ہمارے اس ملک کی اخلاقی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ نیک کرے، ہمارے بچوں کو نیک کرے، لیکن اس کا ایک عوض جو اسلام دشمن شریعت دشمن ہے وہ گھسنے کے لیے کوئی سوراخ دیکھتے ہیں. اب یہ واقعہ ہو گیا, اس سے بڑے واقعے گوروں کے ملک میں ہوتے ہیں, لیکن وہ لبرل یہاں میڈیا پر وہ بات نہیں کرے گا. میں کھل کر کس ملک کا نام لوں؟ میرے ساتھ بیٹھے اور آپ پڑھے لکھے لوگ, آج ساری دنیا آپ کے انگلیوں کے اشاروں پر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. گوروں کی اگر آپ ان کے ممالک کا فساد کا ریشو اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان میں کب 24 کروڑ 26 کروڑ آبادی ہے. اگر ایک واقعہ اس میں ہوا اس کی مذمت ہم کرتے ہیں, لیکن اس کو تمام قوم کی طرح تھوپنا اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے فساد کا بڑا دروازہ کھولنا, یہ عجیب بات ہے. کہتے جی جنسیات بچوں کو پڑھائی جائے, اسکولوں میں جنسیات پڑھائی جائے گی جناب. میں نے کہا جی کیوں پڑھائی جائے گی چھوٹے بچوں کو, ان جنسیات کیوں پڑھائی جائے گی؟ کہہ گئے جنسیات اس لیے پڑھائی جائے گی تاکہ ان کو پتا چلے یہ چیز کیا ہوتی ہے. میں نے کہا جنسیات تو گورے بھی پڑھاتے ہیں اور سارے گناہ وہاں پر بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ پھاٹک کھول رہے ہیں. بچوں کو جنسیات نہ پڑھائیں, جو مجرم ہے اس کو سرعام لٹکائیں. جب آپ سزا دیں گے تو یہ جرم خود رکھے گا. اگر آپ بچوں کو جنسیات پڑھائیں گے تو یہ فساد رکھے گا نہیں, یہ اسکولوں میں شروع ہو جائے گا, یہ کالجوں میں شروع ہو جائے گا, یہ گھروں کے اندر شروع ہو جائے گا. آج جو مسلمان جو لوگ باہر دنیا میں رہتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کر پاکستان آتے ہیں. کیوں؟ اپنے بچوں کے اخلاق کو بچانے کے لیے. وہاں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن فساد پھر بھی موجود ہے. گناہ جب ختم ہوتا ہے, جرم جب ختم ہوتا ہے, جب اس پر سزائیں ہوتی ہیں. میں ایک بات آخر کرتا ہوں, دیکھیں بچوں کو جنسیات پڑھانے کی ضرورت تو بہت دور کی بات ہے. بچے کو یہ تو پڑھا ہے نا کہ پتا ہے نا کہ چوری بری چیز ہے. آپ کو بھی بتائیں, مجھے ایک بندہ بتا دیجیے جس کو یہ بات پتا نہ ہو. یہ تو کامن ایشو ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا موبائل نہیں لوٹے جا رہے, چوریاں نہیں ہو رہی؟ ایک بندہ جس کا کوئی کام کاج نہیں, وہ کہتا جی بہت اچھی بات ہے, 20,000 کا موبائل لوٹ لیں, 8,000 کا اس کو مارکیٹ میں بیچ لیں. لینے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں, دینے کے لیے بھی تیار ہیں, پکڑنے والا کوئی نہیں. چور بازاری لگی ہوئی ہے, لے جائیں آپ. اگلا خریدنے والا آپ سے پوچھتا ہی نہیں کہ کہاں سے لایا. آپ بیچ دیں, خریدا بھی بہت اچھی طرح سے جا رہا ہے, انکم بھی بڑی آسان ہے. پکڑنے والوں کو بھی ذرا 10-15 روپے دے دیں تو آپ چھوٹ جائیں گے. تو میں پوچھتا ہوں جنسیات کے پیچھے آپ کیا پڑھیں بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ چوری چکاری تو سب کو پتا ہے بری چیز ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بھر پھیل رہی ہے. اس کو پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں, اس کے باوجود پھیل رہی. کیوں؟ کیونکہ ادارے آپ کے کام نہیں کرتے. میں نے کہا جنسیات بچوں کو نہ پڑھائیں, ان اداروں کو پڑھائیں کہ جن کو ابھی تک پتا نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے, یہ بچوں کو پڑھائیں گے, فساد اس پہ پھیلے گا, اس میں معاشرت کے اندر اور تباہی ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک موبائل چور کو ٹنگا دیا جائے, گلیوں سے موبائل چور صاف ہو جائیں گے. تمہارا نہ پکڑنا دوسرے کو تیار کرنا ہے, تمہارا نہ پکڑنا تیسرے کو تیار کرنا ہے. اور کتنی ایزی سورس جناب آپ نے رکھی ہے, خریدیں یہاں پر, کسی بھی مارکیٹ میں جائیں بیچ دیں. 20 کی چیز 8 میں بیچیں, وہ 8 میں خرید رہا ہے, پوچھ نہیں رہا. تو یہ تو ہر چیز, آپ تو علاقے کے تھانے میں بیٹھتے ہیں, آپ تو دائی ہیں, سب کا پیٹ آپ جانتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا ہے. تو اس کی ہم پرزور مذمت کریں گے اور اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے, اور ہم اس بد اخلاقی کو پاکستان میں جگہ نہیں بننے دیں گے کہ ہمارے بچوں کو جنسیات پڑھائی جائے. الحمدللہ بچوں کو حیا سکھائی جاتی ہے, شرم سکھائی جائے. آپ اپنے گھر کے اندر ماحول درست کریں, گھر کے اندر پردوں کے احکام کو رکھیں, قرآن کی تلاوت کو رکھیں. بچوں کو وہ چیزیں نہ سکھائی جائیں جو کھل کر ان کے سامنے واضح کریں. ہاں یہ ضرور ہے کچھ ویڈیوز گردش کرنے لگی کہ بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ مخصوص بدن کے حصے ہیں, اس پر کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے. ہاں اس حد تک اگر غیر محسوسی طور پر اشاروں میں بچوں کو اگر تعلیم دی جائے, اس کا کوئی خلاف نہیں ہے. ماں باپ بھی دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے بھی اگر گھر میں گویا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ گندی جگہ پر ہاتھ لگا دی, گندی جگہ کا نام لے لیا, گندے الفاظ بول دیے. یہ تو ہر بچہ جملے سے بولتا ہے, لیکن کیا اس گندی جگہ کو آپ فوٹو بنا کر دکھائیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ لبرل وہ طبقہ ہے جو پاکستان کا دشمن ہے, وہ ہر کھانچے کے اندر بیچ میں گھسنا چاہتا ہے. نقیب اللہ کے جرگے کے اندر بھی وہ گھس رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں اگر وہ پولیس والا ذمہ دار تھا تو اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ہمارا معاشرہ نہیں. لیکن یہ صحیح بات کر کے بیچ میں گھسنا چاہتے ہیں. تو لہذا آپ کسی بھی لبرل کی ممتا اور شفقت کا شکار نہ ہو, اپنی اخلاقیات کا خود خیال رکھیں, آپ نظریات کا خود خیال رکھیں. ہم جنسیات کی تعلیم دلانے کے مخالف ہیں. ہاں کنایتن اشارتن میں پھر عرض کر چکا ہوں, ہم متشدد نہیں. ہر ماں بچے کو بتاتی ہے کہ بیٹا یہ شرم کی جگہ ہے. بچے اگر کھیلتے بھی آپ کے گھر کے اندر, پپا اس نے برے الفاظ بول دیے, پپا اس نے بری جگہ پر ہاتھ لگا دیا, تو یہ اتنی تو اویئرنیس بچے کے اندر موجود ہے. لیکن زینب کا مسئلہ جنسیات پڑھانے کا نہیں, وہ تو اعتماد پر گیا ہے. اس کے لیے اور کام کرنے کی ضرورت ہے, اور قاتل کو سزا دینے کی ضرورت ہے, اب تو ایک بندہ نہیں پکڑا تو میڈیا نے 3600 چاٹے کھول دیے کہ پیچھے پوری حکومت ملوث ہے. تو اس حکومت کے جو وزراء پیچھے ہیں ان کو ٹنگایا جائے, نہ کہ مسلمانوں کی حیا اور اخلاق کو پامال کیا جائے اور گھروں کی عزتوں اور آبرو کو ختم کیا جائے. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں پرزور اسکول میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, کالج میں پڑھتے ہیں پرزور احتجاج ریکارڈ کرائیں, کیونکہ یہ نیکی نہیں معاشرے کو فساد اور پاکستان اور اسلامی تعلیمات کو برباد کرنے کے مترادف ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حیا اور توازن عطا فرمائے, اور جو مجرم ہے اس سے نفرت کر کے اپنا احتجاج نوٹ کرائیں کہ زینب سے بدتمیزی کرنے والے اور ان بچوں کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہو, داڑھی ہے نہیں ہے, ناک پڑتا نہیں پڑتا, پیر ہے مرید ہے, اس کا مرید ہے اس کا مرید ہے, بھابی یہ سنی, اس سے کوئی سروکار نہیں. جس نے وہ غلط کام کیا ہے, جو معاشرے کے ناسور ہے, اس کو ختم کرنا, پورے معاشرے کو بچانا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہر بچے کی حفاظت فرمائے, ہر ماں باپ کو اس کے بچے کی خوشی عطا فرمائے, اور ان ظالم بھیڑیے لبرلوں کو کہ جو اچھی بات کر کے ظالم جو فسادیوں کا مذہب اسلام میں گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان لبرل شیطانوں سے اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کی حیا اور اقدار اور اخلاق کی اللہ رب العالمین جل وعلا حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب